ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्ताईनुहु व नस्ताग़फिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا صلى الله تعالى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة ومن الناس بوائقه دخل الجنة فقال رجل يا رسول الله إن هذا اليوم في الناس لكثير فقال سيكون في قرون بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام। ये तिर्मिजी शरीफ की एक रिवायत है जो अभी आपके सामने पढ़ी गई। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अकला तय्यबन वामिल फी सुन्नति वामिन अन्नास बवायकहु दखल जन्ना। जिस आदमी ने हलाल गिजा खाई और सुन्नत के मुताबिक अमल किया और लोग उसकी तरफ से पहुंचने वाली ईजाओं से मामून और महफूज रहे वो जन्नती है। उस पर एक आदमी ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, ऐसे लोग तो आजकल बहुत ज्यादा हैं। जाहिर है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में और सहाबा के तबके में ऐसे लोग ज्यादा नहीं होंगे तो कब होंगे। उसके जवाब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सयकून फी कुरून बादी, मेरे बाद के जमानों में भी ऐसे लोग होंगे। इस इरशाद में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जन्नत में जाने का एक बहुत मुख्तसर नुस्खा बतलाया। पहली बात तो यह है कि आदमी हलाल गिज़ा का एहतमाम करे और दूसरी बात यह है कि सुन्नत पर अमल करें और तीसरा लोगों को अपनी ईज़ा रसानियों से महफूज रखें। और जो दूसरी बात है आज की इस मजलिस में उसी सिलसिले में चंद बातें अर्ज करूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हर मुसलमान के लिए जरूरी करार दी गई है। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इसीलिए मबऊस फरमाया कि आपकी ज़ात बाबरकात लोगों के लिए एक नमूना बने। बारी ताला फरमाते हैं लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात के अंदर एक नमूना है। गोया अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी इंसानियत को एक नमूना दिया कि तुम सब अपनी जिंदगियों को इनकी जिंदगी के मुताबिक बनाओ। अल्लाह को वही मतलूब है। कोई आदमी कोई नया कपड़ा खरीद कर लावे और दर्जी के पास जाकर अपना एक कुर्ता जिसको वो इस्तेमाल कर रहा है देकर यूं कहे कि भाई ये जो मैं नया कपड़ा मैं दे रहा हूं ऐसा ही कुर्ता बनाइए, नमूना दिया। दर्जी कहता है कि मैं 500 रुपये उसकी मजदूरी लूंगा, सिलाई का 600 दूंगा, लेकिन एक जर्रा बराबर भी उसमें कमी आनी नहीं चाहिए। अब अगर उसके मुताबिक उसने बनाया कुर्ता तब तो ठीक है, और जर्रा बराबर भी अगर फर्क हो गया तो सिलाई तो क्या मिलेगी, बल्कि वो अपने कपड़े की कीमत भी उससे वसूल करेगा। हम लोग जो नमूना देते हैं उसमें जर्रा बराबर कमी गवारा करने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने भी एक नमूना अता फरमाया कि अपनी जिंदगियों को आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुताबिक बनाओ। बारी ताला का इरशाद एक और जगह पर है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। ये नबी आप कह दीजिए कि तुम लोग अगर अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो। यानी अगर तुमको दावा है, तुम ये कहते हो कि हमें अल्लाह से मोहब्बत है, तो उसकी दलील पेश करनी पड़ेगी, और वो ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैरवी, आपका इत्तबा। हजरत मौलाना शाह फजल रहमान साहब गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह, ये हिंदुस्तान में सिलसिले नक्शबंदिया के बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब दहलवी रहमतुल्लाह अलैह से हदीस पढ़ी थी, उसका तर्जमा करते हैं फत्तबिउनी मेरी चाल चलो। गोया नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वाला अंदाज इख्तियार करो। अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो क्या इनाम मिलेगा? इनाम मिलेगा, दो इनाम बताए यहां, युहिब्बुकुम अल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। अल्लाह तबारक व ताला तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ करेगा। अल्लाह की मोहब्बत अगर किसी को मिल जाए तो सब कुछ मिल गया। महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा दरबार सजा हुआ है और ऐलान किया कि भाई इस दरबार में जो चीज जिस पर जो हाथ रख दे वो उसकी। बस एक खलबली मच गई, लोग उठे और अपनी पसंदीदा चीजें जो वहां थी हाथ रखने की कोशिश करने लगे। एक बांदी वहां पर थी, उसने धीरे से महमूद गजनवी के कांधे के ऊपर हाथ रख दिया। महमूद ने पूछा تو نے یہ سب دوڑ بھاگ کر رہے ہیں قیمتی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، تو نہیں جانی؟ اس نے کہا کہ میں نے بھی تو آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، آپ نے کہا اس دربار میں جو ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھ دے، وہ اس کا، آپ اگر میرے بن گئے تو سب کچھ میرا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کریں پھر کیا باقی رہ جاتا ہے؟ بخاری شریف میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے جبریل، میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام اس کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتے ہیں، اس کے بعد آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فلاں بندے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے یعنی فرشتے اللہ کے اس بندے کے ساتھ محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم یوزو لہ القبول فی الارض، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے اس بندے کے لیے زمین میں مقبولیت ڈال دی جاتی ہے۔ سب زمین والے اللہ کے جو مقبول بندے ہوتے ہیں وہ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، یہ گویا انعام ملتا ہے اتباع سنت پر۔ ایک پہلا انعام تو یہ، دوسرا انعام کیا بتلایا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے۔ گویا گناہوں کی معافی ہے کوئی دنیا میں جو ہمارے گناہوں کی معافی کی گارنٹی دیتا ہو؟ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ یہ دوسرا انعام ہے جو اتباع سنت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور کیا اس سے فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ مختلف روایات میں مختلف وعدے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتباع سنت کے متعلق فرمائے ہیں اور مختلف انعامات کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حضرت انس کے سوتیلے ابا تھے، حضرت انس کے والد کے انتقال کے بعد ان کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کے ساتھ نکاح کیا تھا، تو یہ حضرت ابو طلحہ حضرت انس کے سوتیلے والد تھے۔ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بچہ اگر ایسا ہو سمجھدار تو گھر کے چیزیں لا دیا کرے، کام کر دیا کرے، ہمیں دو۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ اونٹ کے اوپر اپنے پیچھے مجھے بٹھا کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئی اور پیش کر کے عرض کیا کہ یہ ہیں انس، یہ آپ کی خدمت کریں گے۔ 10 سال کی عمر تھی اس وقت، اور وفات تک یعنی 10 سال تک انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ کیسی محبت ہوگی؟ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو ایک نصیحت فرمائی، یا بنیا ان قدرت ان تصبح و تمسی ولیس فی قلبک غش لاحد ففعل، اے میرے پیارے بیٹے، تم اگر یہ کر سکتے ہو کہ صبح اور شام ایسی حالت میں کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے متعلق کوئی قدورت نہ ہو، کوئی میل نہ ہو۔ غش بدخواہی کو کہتے ہیں، دو لفظ عربی میں ہوتے ہیں، ایک نسعہ یعنی خیر خواہی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے ہر مومن کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کرے. الدین والنصیحہ, حضور کا ارشاد ہے کہ دین اور ایمان نام ہے خیر خواہی کا, ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی, ہر ایک کی بھلائی چاہو. اس کے مقابل ضد میں ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ غش, یعنی بدخواہی, یعنی تم ایسی حالت میں صبح کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے متعلق بدخواہی نہ ہو, کوئی برا ارادہ نہ ہو, تو ایسا ضرور کرو. ثم قال یا بنی ان ذلک سنتی ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے, یہ میری سنت ہے, اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. گویا اتباع سنت کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت جنت کے اندر حاصل ہوگی. دنیا میں بھی آپ کی معیت حاصل ہے. حضرت جو ہے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھیجا تھا وہاں یمن, اس موقع پر نصیحتیں فرمائی تھی, اور جاتے ہوئے حضرت یا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے جدائی کے تصور سے. حضور نے فرمایا تھا شاید آئندہ آپ سے ملاقات نہ ہو, تو اس موقع پر حضور نے فرمایا کہ ان اول الناس بی المتقون من کانوا وایسکان, سب لوگوں میں سب سے زیادہ قریب مجھ سے اللہ سے ڈرنے والے ہیں جو بھی ہوں اور جہاں کے رہنے والے ہوں. حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب دامر برکات فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے والد بزرگوار حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو سنایا کہ وہ حج کے لیے تشریف لے گئے تھے. جب مدینہ منورہ کی حاضری ہوئی تو وہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے اوپر جب سلام پیش کرنے کے لیے جاتے تھے تو جالیوں کے بالکل قریب نہیں, بلکہ وہاں جالیوں کے سامنے ستون دو تین سب چھوڑ کر کے اپنے اکابر کو عام طور پر دیکھا کہ وہ وہیں, اس سے آگے کبھی بڑھتے نہیں تھے, وہیں کھڑے رہ کر جو ہے سلام پیش کرتے تھے. ہمارے حضرت مفتی محمود حسن صاحب رحمت اللہ علیہ کو بھی دیکھا اسی ستون کے پاس جو ہے کھڑے رہ کر, یا اس سے بھی پیچھے, کبھی اس سے آگے نہیں. تو ہمارے اکابر کا عام طور پر یہی طریقہ رہا, تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اسی غایت ادب کے پیش نظر اس ستون کے قریب کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کیا کرتا تھا, اور کبھی اگر کوئی وہاں کھڑا ہے اور پیچھے کھڑے رہے گا, آگے کبھی نہیں. کہ ایک مرتبہ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کر رہا تھا اور اچانک دوسرے لوگوں کو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اظہر کی جالیوں سے چمٹ رہے ہیں, اس کے قریب جا رہے ہیں, تو غیر اختیاری طور پر میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ یہ کتنے اچھے لوگ ہیں جو جالیوں کے ساتھ چمٹنے کی کوشش کرتے ہیں, اور تو بھلا غیر اختیاری ایک وسوسے کے درجے میں کہ تو بھلا اتنا دور کھڑا رہ کر کے سلام پیش کرتا ہے, کیا یہ تیری محرومی نہیں؟ کبھی اس طرح کا خیال دل میں آ ہی رہا تھا کہ اچانک اندر سے آواز سنی, گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں سے آواز آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ میری سنتوں کا اتباع کرتے ہیں وہ مجھ سے قریب ہیں چاہے ہزاروں میل دور رہتے ہیں, اور جو لوگ میری سنتوں کا اتباع نہیں کرتے وہ مجھ سے دور ہیں چاہے میری جالی کے ساتھ چمٹتے ہوں. حضرت مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا, لیکن کہا مجھے ایک مرتبہ تنہائی میں آپ نے بتلایا کہ میرے ساتھ یہ, ویسے لوگوں کو بتلا دو, اس میں یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا لوگوں کو بتلا دو کہ جو میری سنت کی پیروی کرتے ہیں وہ مجھ سے قریب ہیں اور جو نہیں کرتے وہ مجھ سے دور ہیں, چاہے میری جالی سے چمٹے ہوئے ہوں. تو کہا چونکہ اندر سے یہ آپ کو حکم دیا گیا تھا, اس لیے اپنے بیان کے اندر حضرت مفتی صاحب بیان کرتے تھے, لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے, بلکہ یہ کہتے تھے کہ ایک زیارت کرنے والے کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ تاکید فرمائی کہ لوگوں سے کہہ دو. تو یہ واقعہ یہ ہے کہ سنت کی پیروی جو کرے گا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ قریب ہوگا. ایک اور ارشاد ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا, من حفظ سنتی اکرمہ اللہ باربع خصال, المحبۃ فی قلوب البررۃ والہیبۃ فی قلوب الفجرۃ والسعۃ فی الرزق والثقۃ فی الدین. کہ جو آدمی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حفظ سنتی, جس نے میری سنت کی حفاظت کی, اس پر عمل کا اہتمام کیا, اللہ تعالیٰ اس کو چار چیزوں سے نوازیں گے. المحبت فی قلوب البرارہ, اللہ اپنے نیک بندوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیں گے. ابھی وہ میں نے اللہ کی محبت والی روایت پیش کی بخاری شریف کی, اس میں ہے نا ثم یوزعو لہ القبول, روئے زمین پر اللہ کے جو مقبول اور نیک بندے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں اس کی محبت ڈالی جاتی ہے. اسی حدیث سے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے استدلال کیا کہ جس کی محبت پہلے خواص کے دلوں میں آوے اور اس کے بعد عوام تک پہنچے تو یہ اس کی عند اللہ مقبولیت کی علامت ہے. ورنہ دنیا میں تو بہت سے لوگ بہت سو کو چاہنے والے, لیکن جس کی محبت عوام میں ہو اور اس کی وجہ سے جو ہے کوئی خاص خواص میں سے کوئی اس کی طرف مائل ہوتا ہو تو یہ مقبولیت کی علامت نہیں ہے. تو بہرحال المحبت فی قلوب البرارا, اللہ اپنے نیک بندوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں. والہیبت فی قلوب الفجرا, اور جو بدکار لوگ ہیں ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس سنت کی پیروی کرنے والے کی ہیبت اور رعب ڈال دیتے ہیں. ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرکزہ نے ایک مرتبہ سنایا کہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ جب آپ نے جو ہے شاملی کے اندر انگریزوں کا مقابلہ کیا تھا, حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کی سرکردگی میں ان کی سپہ سالاری میں, تو بعد میں کیس بھی چلا لیکن وہ لوگ کچھ ثابت نہیں کر پائے ہتھیاروں کے متعلق اور جو ہے چھوٹ گئے. تو اس میں ہے کہ ایک مرتبہ مظفر نگر کا جو کلیکٹر تھا انگریز کے زمانے میں, کلیکٹر کو گویا لامحدود اختیارات حاصل ہوتے تھے, اس کی حیثیت حکمران ہونے کی حیثیت سے بڑی ہوا کرتی تھی. ایک مرتبہ مظفر نگر کے کلیکٹر نے کہا بھائی ہم نے سنا ہے انہوں نے ہماری حکومت کا مقابلہ کیا تھا, ذرا میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں, دیکھنا چاہتا ہوں. چنانچہ وہ حضرت کی ملاقات کے ارادے سے آئے چلا. حضرت کو پتا چلا کہ کلیکٹر آ رہا ہے ملاقات کے واسطے, کہا آ چکا ہے وہاں گنگو بستی کے اندر. حضرت جہاں باہر بیٹھتے تھے وہاں سے اٹھ کر کے اپنے کمرے میں تشریف لے گئے اور کمرے کے کیوار بند کر کے کنڈی اندر سے لگا دی. وہ کلیکٹر آیا بیٹھا لیکن اس کو یہ جرأت اور ہمت نہیں ہوئی کہ دروازہ کھٹکھٹائے اور کھلوائے, تھوڑی دیر بیٹھ کر انتظار کر کے چلا گیا. اس کے بعد پھر ایک مرتبہ اور اس کا آنا ہوا, وہ سرکاری جو مہمان خانہ ہوا کرتا ہے, کیا بولتے ہیں ہاؤس کون سا, گیسٹ ہاؤس سرکٹ ہاؤس, سرکٹ ہاؤس کے اندر ٹھہرا. حضرت کو لوگوں نے کہا کہ حضرت کلیکٹر آیا ہوا ہے, آپ اس سے ملاقات فرما لیں. حضرت نے فرمایا میں کاہے کو ملاقات کروں گی, مجھے کیا ضرورت ہے. کہا کیونکہ اس زمانے میں حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ دارالعلوم کے سرپرست تھے. کہا دارالعلوم کے متعلق غلط شکایات پہنچی ہیں وہاں, آپ بحیثیت سرپرست کے اگر اس کی ملاقات کر لیں گے تو ان غلط شکایات کی وجہ سے جو بدگمانیاں پیدا ہوئی ہیں انہیں لے کے وہ دور ہو جائیں. تو دارالعلوم کے مفاد کے پیش نظر حضرت نے ارادہ کر لیا اور پالکی میں سوار ہوئے, اور آپ کی پالکی اٹھانے والے بڑے بڑے علماء تھے. پالکی میں وہاں سرکٹ ہاؤس کے سامنے جب پہنچے اور پالکی ان علماء نے نیچے رکھی, کلیکٹر اندر بیٹھا ہوا تھا, بس وہ پالکی نیچے رکھتے ہی وہ کھلے پاؤں دوڑا ہوا باہر آیا, اور حضرت اپنی پالکی سے باہر نکلے. اس نے ہاتھ بڑھایا, حضرت نے بھی اس کی طرف دیکھے بغیر اپنا ہاتھ بڑھایا, اور جو ہے اس نے حضرت سے درخواست کی کوئی نصیحت فرما لیجیے. تو حضرت نے نصیحت فرمائی کہ انصاف سے کام لو اور اللہ کے بندوں کے ساتھ مہربانی کرو. بس اتنا فرمایا اور حضرت اپنی پالکی میں بیٹھ کر لوٹ گئے. آپ کے جانے کے بعد وہ کلیکٹر لوگوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون تھا, ان کے اوپر میری نظر جو پڑی میرے دل میں جو ہے گھبراہٹ ہو گئی, میرا دل دھڑکنے لگا اور غیر اختیاری طور پر میں باہر نکلا. کیا یہ وہی ہیں جن کی ملاقات کے لیے ایک مرتبہ آپ گئے تھے اور ملاقات کی نوبت نہیں آئی؟ یہ والہیبت فی قلوب الفجرہ, ایسے لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ متبع سنت کی ہیبت اور رعب ڈال دیتے ہیں. والوسعت فی الرزق, اور روزی میں اللہ تبارک تعالیٰ کشادگی. آج کل تو روزی روزی کی برکت کے لیے لوگ معلوم نہیں کیا کیا تدبیریں کرتے ہیں, کیسے کیسے وظائف پڑھتے ہیں. اتنا آسان نسخہ نیت اس کی نہیں, یہ نہیں کرنے کی کہ روزی میں کشادگی, نیت تو یہی کرنے کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم دیا ہے, اس لیے ہم پیروی کر رہے ہیں. خود بخود اس کے نتیجے میں روزی کے اندر کشادگی ہوگی. جیسے بھینس کوئی گوبر کے لیے نہیں خریدتا, وہ تو خریدی جاتی ہے دودھ اور گھی کے لیے, گوبر تو خود بخود ہی مل جائے گا. تو ایسے اتباع سنت جو ہے وہ تو اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہی کرنا ہے, لیکن غیر اختیاری طور پر قدرتی طور پر اس کے نتیجے میں روزی میں بھی کشادگی پیدا ہوگی. وسعت و وثقت فی الدین, اور دین کے اندر دینداری کے اندر پختگی آتی ہے اس کی وجہ سے, اتباع سنت کی وجہ سے. تو یہ وہ فوائد ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتلائے. حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے یہاں جو ہے سنت کی پیروی کا بڑا اہتمام تھا. ہمیں بھی ایک مومن اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے پوری محبت اور فخر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کو پر عمل کرنا چاہیے, یعنی شرما کر نہیں بلکہ فخر کے ساتھ اور اس میں خوش ہو کر کے. یہ جیسے آج کل جو ہے نا کہ آج کل نوجوان آج کل کے وہ جو ان کا جو محبوب یہ ہوتا ہے کرکٹر ہوتا ہے یا ان کا جو محبوب ہیرو ہوتا ہے اس کی نقلیں اتارتے ہیں, اور کیسے ان کو کوئی پرواہ نہیں کسی کی بھی, چاہے اس نقل اتارنے میں لوگ جو بھی سمجھتے ہیں. مجھے یاد ہے بہت سال پہلے کی بات, تیس چالیس سال پہلے کا قصہ ہے. ایک مرتبہ دلی جو ہے وہاں جو بازار ہے مسجد بڑی مسجد جامع مسجد جیسی جس کی مسجد ہے نا فتح پوری مسجد, وہاں اس کے پاس جو بازار ہے وہاں سے میں گزر رہا تھا تو وہاں دیکھا کہ دو نوجوان یورپین وہ آدھا سر مڈا ہوا آدھے سر پہ بال اور جو ہے کچھ جو ہے زیور بھی یہ اور کچھ لٹکے ہوئے ہیں پتہ نہ ایسی عجیب ہے. پورے بازار کے دکاندار ان کو دیکھ کر کے ہنس رہے ہیں لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں, ان کو پرواہ نہیں, وہ مست ہیں اپنے اس میں. یہ منظر دیکھ کر مجھے بڑی جو ہے غیرت آئی کہ دیکھو یہ اپنے اس میں اتنے پختہ ہیں کہ ساری دنیا ان پر ہنس رہی ہے تو ابھی ان کو اس کی پرواہ نہیں. اور ہمارا ایک مسلمان سنت کا ارادہ کرے اور کسی ایک نے ذرا سا ٹوک دیا تو اس کو چھوڑ دیتا, یہ ہماری ناپختگی کی علامت ہے. تو حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین سنت کی پیروی کے سلسلے میں بڑے مضبوط ہوا کرتے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر قریش کے پاس اپنا نمائندہ اور ایلچی بنا کر کے بھیجا. یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ احرام باندھ کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پہنچے, کعبۃ اللہ کا طواف کیا, صفا مروہ کی سعی کی اور سر کے بال منڈوائے کٹوائے, گویا اللہ تعالیٰ نے عمرے کی سعادت عطا فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ خواب صحابہ کے سامنے پیش کیا. یہ سن ہجری 6 کا قصہ ہے, گویا ہجرت کیے ہوئے 6 سال ہو گئے تھے. وہ صحابہ جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے تھے, حضرات مہاجرین جن کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی, ظاہر ہے اتنے سال ہو گئے ان کے دل مکہ مکرمہ کی یاد میں بے چین تھے. جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا یہ خواب سنایا تو چونکہ نبی کا خواب بھی وحی کے حکموں میں ہوتا ہے اس لیے فوراً حضرات صحابہ تیار ہو گئے کہ ہم تو جائیں گے عمرہ کریں گے. حالانکہ اس خواب میں یہ واقعہ یہ سعادت کب حاصل ہوگی وہ وقت بتایا نہیں گیا, خواب تھا. کوئی اسی سال ہوگی یا اس کے بعد والے سال ہوگی ایسی اس میں کوئی تعین نہیں تھی, لیکن بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب یہ خواب سنا فوراً تیار ہو گئے روانہ ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1500 صحابہ کی جماعت کے ساتھ مکہ مکرمہ عمرے کے لیے جانے کے واسطے روانہ ہوئے, احرام باندھا اور ادھر مکہ والوں کو اطلاع ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح آ رہے ہیں, اور یہ بھی اطلاع ہوئی کہ عمرے کے لیے کوئی لڑنے پھڑنے کے لیے نہیں آتی. لیکن وہ آج کل جیسی سیاست ہر زمانے میں گندی رہی ہے تو انہوں یہ جاننے کے باوجود کہ آپ لڑائی کے لیے نہیں آ رہے ہیں بلکہ کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے, آس پاس کے جو قبائل تھے مکہ مکرمہ کے ان کے اندر انہوں نے جا کر کے یہ غلط خبر پھیلائی کہ یہ لوگ مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تاکہ اس طرح ان کی ہمدردی حاصل کریں, ان کی مدد حاصل کریں. چنانچہ ان سب نے یہ طے کر لیا کہ ہم کسی حال میں بھی ان کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے. بہرحال قصہ تو بہت لمبا چوڑا ہے, مجھے جو بات بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آخر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماں مقام حدیبیہ میں آپ نے پڑاؤ ڈالا, وہ بھی آپ کی اونٹنی جو ہے وہاں بیٹھ گئی اور آپ نے اس کو اٹھانا چاہا تو بھی نہیں اٹھی. حضرات صحابہ بولنے لگے خلعت القصوی, اٹھ نہیں رہی ہے, گویا اٹھنی اڑ گئی اٹھتی نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ نہیں اڑ گئی ہے, اس کو اس ذات نے روک دیا ہے جس نے ہاتھیوں والا ہاتھی والوں کو روکا تھا, گویا اللہ کے حکم سے. اور پھر انہوں نے فرمایا آج مکہ والے جن ایسی شرائط پر جس میں حرم کی حرمت اور ادب کا لحاظ کیا گیا ہو مجھ سے صلح کرنا چاہیں گے میں کروں گا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا وہاں مکہ قریش کے پاس, جا کے ان کو بتلاؤ کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے, ہم تو بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے. کوئی بھی بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے اس کو منع نہیں کرنا چاہیے, دستور یہی ہے. بیچارہ وہ ابھی تو وہاں پہنچا اور لوگوں نے اس کو گھیر لیا, اس کے اونٹ کو قتل کر دیا, اس کی بھی جان کے لالے پڑ گئے. بڑی مشکل سے جان بچا کر واپس آیا, اس نے یہ حالت سنائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کہا عمر تم جاؤ. حضرت عمر نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, مکہ والوں کو میرے ساتھ اور مجھے ان کے ساتھ کتنی دشمناوٹ ہے وہ آپ جانتے ہیں, اور وہاں میرے قبیلے کا بھی کوئی آدمی ہے نہیں جو میری حمایت کرے. آپ حضرت عثمان کو اس مقصد کے لیے بھیجئے, ان کے قبیلے کے بہت سارے لوگ اور وہاں ہیں, ان کا بڑا اثر و رسوخ بھی ہے. یہ رائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آئی. آپ نے حضرت عثمان کہا عثمان تم جاؤ. چنانچہ حضرت عثمان یہاں سے روانہ ہوئی, بس یہاں سے روانہ ہوئی اور ادھر مکہ میں خبر پہنچ گئی کہ عثمان حضور کے نمائندے اور ایلچی بن کر کے آ رہے ہیں. ان کے قبیلے والوں کو بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے قبیلے کے ایک آدمی کو اس کام کے لیے چنا گیا. چنانچہ پورے قبیلے کے لوگ ہتھیار سج کر کے وہاں باہر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقبال کے لیے آئے اور ان کو اپنے ساتھ مکہ لے گئے. کہا کوئی تم پر انگلی نہیں رکھ سکتا, ہم تمہارا ساتھ دینے والے ہیں. اب وہ ان کو لے کے مکہ, کہ تم کو جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے پورے اطمینان کے ساتھ بے خوفی کے ساتھ تم اپنا وہ کام کر لو. چل رہے تھے, ان کی نظر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونگی کے اوپر پڑی. جو دیکھا ان کی لونگی آدھی پنڈلی تک ہے. اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں وہاں والوں کا جو فیشن تھا لونگی کے سلسلے میں, وہ اس کو بالکل گھسٹتا ہوا چھوڑ دیتے تھے اور اسی کو اسی پر فخر کرتے تھے. کوئی آدمی اگر اونچی لونگی باندھے تو اس کو بہت حقیر اور معمولی سمجھا جاتا تھا. تو حضرت عثمان کے قبیلہ جو ہے بنو امیہ والوں نے دیکھا کہ ان کی لونگی تو آدھی پنڈلی تک ہے, فوراً ان کو ٹوکا. اب دیکھو ان کی مدد کے لیے آئے ہوئے تھے, ان کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں. عثمان تم مکہ کے بڑے سرداروں کے پاس جا رہے ہو اور تمہاری لونگی آدھی پنڈلی تک, وہ تم کو بہت حقیر سمجھیں گے. تم اپنی لونگی کو ذرا نیچا کر دو اتنا کہ جس سے زمین کے ساتھ گھسکنے لگے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر انکار کیا, ہاکذا عزرت و حبیبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لونگی باندھنے کا اسٹائل طرز یہی ہے, میں اس کو بدل نہیں سکتا. انکار کیا. حالانکہ وہ لوگ ان کی حمایت کے لیے, ہمارے جیسا آدمی ہوتا نا تو مصلحت سوچتا کہ یہ لوگ ہماری حمایت کے لیے آئیں, ذرا ایک آدھ بات ان کی بھی مان لیں. لیکن نہیں, وہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر مضبوطی کے ساتھ جمنا, اسی میں وہ اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کو سمجھا کرتے تھے. اسی لیے صاف کہہ دیا میں اس سے نیچے ذرا بھی اپنی رونگی کو نہیں کروں گا. یہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہر کام میں ہر معاملے میں سنت کی پیروی کا بڑا اہتمام کرتے تھے. آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز ختم ہو گئی, جس کا نتیجہ ہے کہ ہم ذلت و رسوائی کی کھائی میں جا پڑے ہیں. ضرورت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی میں اپنانے کا اہتمام کریں. یہی وہ چیز ہے جس سے ہمیں عزت اور سربلندی حاصل ہو سکتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.